بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى جل جلاله وعم نواله، والصلاة والسلام على السيد الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه نجوم الهدى قادة التقى، أما بعد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. نبي كريم صلى الله عليه وسلم جب کفار کو اسلام کی دعوت دے رہے تھے تو دعوت نہ ماننے کے لیے، دعوت کو نہ ماننے کے مختلف اسباب جس کی بنا پر، جن کی بنا پر اہل مکہ اور مشرکین انکار کرتے تھے، ان میں ایک یہ تھا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم نے بات مان لی، ان کی دعوت قبول کر لی، تو ہماری دنیا کی لذتیں ختم ہو جائیں گی، ہمیں ان کو اپنا بڑا ماننا پڑے گا اور ان کی مرضی کے مطابق چلنا ہوگا، اللہ تعالیٰ کو بڑا ماننا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی مرضی اور احکام کے مطابق چلنا ہوگا۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر ہم دیکھیں کہ غیر مسلم ہے، جو چاہا جب چاہا جس طرح چاہا کر لیا، اس کے لیے رکاوٹ کوئی چیز نہیں ہوتی، سوائے اس کے کہ ہاں کچھ چیزیں بعض خاندانی یا اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں یا کچھ قانونی ہوتی ہیں، لیکن اہل مکہ اور مشرکین میں تو اس طرح کی چیزیں بھی نہیں تھیں، جاہلیت کا دور تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ماننے کے سلسلے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قبول کرنے کے نتیجے میں ان کو سب خواہشات چھوڑنی پڑ رہی تھیں، اور ویسے بھی اپنے آپ کو کسی کا ماتحت بنانا، کسی کو اپنا بڑا ماننا، یہ انسان کی طبیعت آسانی سے اس کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ ایک مسلمان کے لیے بھی، ہاں دیندار گھرانہ ہو، بچپن سے اگر وہ تربیت پائی ہو تو الگ بات ہے، ورنہ عموماً ایسا ہوتا ہے، اچھے اچھے گھرانوں میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم مسلمان ہیں، ہم جانتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے، کسی کی مرضی کے مطابق چلنا اور کسی کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق چلنا، کسی کو اپنا بڑا مان لینا ہر ایک کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے اگر یہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے، مختلف اسباب ہیں، ان میں سے ایک وجہ جو میں نے بتائی کہ یہ لوگ نہیں مانتے تھے، یہ لوگ آپ کی بات مانے یا نہ مانے، آپ کی ذمہ داری تو پوری ہو گئی۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، ہم اپنا کام کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام کر لیا، اور حجۃ الوداع کے موقع پر جب پورے مجمع کے سامنے اخیری جو خاص خاص خطبے دیے تھے، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ایک بڑی تعداد صحابہ کے سامنے موجود تھی، پوچھا الا هل بلغت، تو سن لو کیا میں نے بات پہنچا دی، اللہ کے احکام پہنچانا میرے ذمہ تھا، کیا میں نے پہنچا دیا؟ صحابہ رضی اللہ عنہم سامنے موجود تھے، عرض کیا رسول اللہ، بلا شبہ آپ نے پہنچا دیا، آپ نے امانت داری کے ساتھ بات پوری کر دی، آپ نے خیر خواہی کی ہمارے ساتھ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر انگلی لوگوں کی طرف اور اللہ اور اوپر کی جانب، آسمان کی جانب اٹھائی، فرمایا اللہم اللہم اشہد اللہم اشہد، انگلی اوپر اٹھاتے اور سامنے کی طرف لوگوں کی طرف اشارہ فرماتے کہ اے اللہ گواہ رہنا کہ یہ سب گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے ذمہ داری پوری کر لی اور آپ کے احکامات ان تک پہنچا دیے۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، یہاں پر دو باتیں ہمیں اپنے ذہن میں رکھنی ہے. اب یہاں ترجمہ پہلی بات تو یہ کہ ہم بہرحال پہلے تو ترجمہ دیکھ لیں کہ ترجمہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ, ہم نے آپ کو نہیں بھیجا إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا, مگر کیا بنا کر بشارت دینے والا اور ڈرانے والا, جیسا کہ عام طور پر ترجمہ اس کا ہوتا ہے, خوشخبری سنانے والا کہ اگر بات مان لی اللہ کے احکامات پورے کیے تو اس پر یہ فضیلت, اس عمل پر یہ فضیلت, اس عمل پر یہ فضیلت, یہ سب بشارت میں آ جاتا ہے. جتنی فضیلتیں کہ یہ کام کیا تو یہ ملے گا, یہ کام کیا تو یہ ملے گا, سب یہ مبشرن کے ماتحت آ جاتا ہے. یہ نہیں کیا تو یہ سزا ہے, یہ نہیں کیا تو یہ سزا ہے, یہ سب نذیر میں آ جاتا ہے. اس لیے اس کا ترجمہ کر دیا جاتا ہے دو مختصر کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. یا نذیر کا ایک ترجمہ جو بہت سنوں کیا ہے وہ یہ کہ نذیر ڈرانے والا یعنی متنبہ کرنے والا, کہ دیکھو اگر ایسا نہیں کیا تو یہ ہوگا, یہ سزا ملے گی, یہ تنبیہ کرنا جو کہہ رہا تھا, یہ ڈرانا. بہرحال یہ تو خیر ترجمہ ہوا اور یہ آیت کا مفہوم ہوا. اب یہاں پر میں جیسے میں بتا رہا تھا دو باتیں یاد رکھنی ہیں. ایک بات تو یہ کہ اس آیت سے ہم پر کیا ذمہ داری آتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے کی حیثیت سے ہم پر کیا ذمہ داری آتی ہے, اللہ تعالیٰ اس آیت میں ہمیں کیا سبق دے رہے ہیں. ایک اہم سبق اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذمہ داری امت پر چھوڑ دی کہ دیکھو میں تو جانے والا ہوں, پہلے سے ہی فرما دیا تھا دیکھو ان امرء مقبوض, میرا تو انتقال ہو جائے گا, میں تو جانے والا ہوں. یہ ذمہ داری اب آگے سننے والوں پر اور جن تک یہ بات پہنچے گی ان تک ہے. اب یہ بات ہم تک پہنچ گئی ہے, بہت سے احکام ہم تک پہنچے ہیں, صحیح باتیں ہم تک پہنچی ہیں. اب جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں یہ دوسروں تک پہنچانی ہیں, ہمیں بھی بشیر اور نذیر بننا ہے. یہ ذمہ داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری وہاں ختم نہیں ہو گئی کہ اچھا, ورنہ تو صحابہ اپنے یہ سوچتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کام کر لیا, ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں, اپنے عبادت کرتے رہتے, اپنا کام کرتے رہتے, سکون سے جیتے. نہیں, انہوں نے پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کے لیے جو محنتیں کیں, جو کوششیں کیں, اسی کے نتیجے میں دین ہم تک پہنچا. صرف صحابہ نے نہیں, تابعین نے, تبع تابعین نے. یہ امت کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے جن کی خدمتوں کا یہ نتیجہ, یہ اثر کہ ابھی ہم پر, ہم تک یہ اسلام صحیح شکل میں پہنچا ہوا ہے. تو اسی طرح ہمیں یہ آگے پہنچانا ہے. ہم جو مرد سننے والے ہیں, مرد ہونے کی حیثیت سے, جو عورتیں سننے والی وہ عورتوں کی حیثیت سے, یہ دیکھیں کہ ہم کس حد تک یہ کام آگے کر سکتے ہیں. پہلا درجہ, سب سے پہلا درجہ اپنے گھر میں جو ہم سیکھیں اپنے اوپر, پہلے اپنے بدن پر ہمارا حق ہوتا ہے کہ ہم اپنے اوپر وہ احکام جاری کریں, جو سیکھا اس پر عمل کریں, اور جس پر عمل کر لیا تو اس کے بعد پھر اپنے گھر, اپنے گھر والے, اپنے بچے, اپنے متعلقین, بھائی بہن, قریب کے افراد, کسی طریقے سے ان تک یہ بات پہنچ جائے اچھے طریقے سے, بہترین طریقے سے, جس سے وہ قبول کریں بات. کبھی عمل کے ذریعے سے ہوتا ہے, خود عمل کرتے رہیں تو دوسروں کو بھی ترغیب ہوگی, اچھا اس طریقے سے کرنا چاہیے, ہماری زندگی ایسی ہو کہ وہ عملی طور پر تبلیغ بن جائے. اور کبھی بتانا پڑ رہا ہے اور کبھی بتانا نہیں پڑتا, بلکہ بس ہم اپنا عمل کر کے دوسروں کو دکھا دیتے ہیں کہ اچھا یہ صحیح طریقہ ہے. اب اس میں بھی بعضوں کے بتانے کے طریقے بڑے سخت ہوتے ہیں, اور پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے نہیں مانا تو برا لگ جاتا ہے. یہ سب چیز, یہ انبیاء کی تعلیم نہیں ہے, یہ انبیاء کی تعلیم, انبیاء والے تعلیم ہم جو اگر کر رہے ہیں اور دین آگے پہنچانا چاہ رہے ہیں, تو پھر اپنا برا لگنا, ہم کسی کو کہیں ہمارے بات نہ ماننے پر برا لگنا, یہ سب چیزیں پھر وہ انسانی وہ پھر اپنی ذاتی خواہشات والی بات آ جاتی ہے. دین کے مطابق اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے. بہرحال ایک بات تو یہ بتا رہا تھا کہ ہم پر بھی کچھ ذمہ داری بنتی ہے, ایک بات. اور دوسری بات یہاں پر اس آیت کے بارے میں ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ اس قسم کی جو آیتیں ہوتی ہیں یہ اصل کے اعتبار سے غیر مسلموں سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ بات مانو یا نہ مانو, نہ ماننے والے غیر مسلم عام طور سے بات نہیں مانتے، بہت سے مسلمان ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے۔ تو جو اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم لوگ مانو یا نہ مانو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تو پوری ہو چکی ہے۔ لیکن خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ کوششیں کرتے رہے، صرف یہ نہیں کہ بتا دیا یہ کرو گے تو یہ ملے گا اور نہیں کرو گے تو یہ سزا ملے گی، بس اتنا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مستقل کوشش کرتے رہے، امت کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوششیں تو بہت بڑھ کر تھیں اور ذمہ داری اتنی تھی بس، مبشراً و نذیراً۔ غیر مسلموں سے کہہ دیا گیا، نہ ماننے والوں سے کہہ دیا گیا، تم نہیں مانتے نہ مانو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری پوری ہو چکی ہے، ان پر کوئی مطالبہ آپ نہیں ہوگا کہ یہ آپ کی امت مسلمان کیوں نہیں ہوئی، آپ کے ماننے والوں میں آپ کی امت میں ماننے والے کیوں نہیں ہوئے زیادہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ختم ہو چکی۔ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا قل ما اسألکم علیہ من اجر۔ اب اور زیادہ نرم پہلو اور زیادہ محبت والا انداز اختیار کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فرماتے ہیں، ذہن میں رہے کہ یہ کون سا دور ہے، مکہ مکرمہ کا دور، جب غیر مسلموں کی طرف سے سخت تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کتنی شفقت کا انداز سکھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ ان کو یہ کہہ دے کہ تمہیں یہ ہوگا، تمہیں یہ سزا ملے گی، تمہیں تم پر میں چاہوں تو پہاڑوں کو دبا دیا جائے اور تم ختم ہو جاؤ، نہیں، آپ ان سے کیا کہہ دیجئے، قل ما اسألکم علیہ من اجر، دیکھو میں تم تک احکام پہنچا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی باتیں میں تم تک پہنچا رہا ہوں، اور ان باتوں کے پہنچانے پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ ما اسألکم علیہ من اجر، اجر اجرت کہہ لو، معاوضہ، میں ان کاموں پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ دین کے کام میں یہی ہونا چاہیے کہ ہم کسی تک کوئی بات پہنچا رہے ہیں، اس کے بدلے میں اچھا اتنے پیسے دے دو، اب اتنے پیسے دے دو، اس کا خاص طور پہ آج کل جو الگ الگ طریقے رائج ہیں، ہمارے بہت سے بیچارے قرا ہوتے ہیں، ان کا بھی طریقہ ہوتا ہے، ایک قرات کی تو اتنے ہزار دے دو، ایک قرات اور کرنی پڑی تو اچھا اتنی قرا اتنے ہزار اور دے دو، ایک ہزار دو ہزار کیش لیتے ہیں۔ ہمارے بعض مقررین نے بھی یہی بات سیکھ لی کہ اچھا ایک بیان کرنا ہوگا تو اس کے اتنے پیسے ہوں گے، اور اگر وہاں سے دوسری جگہ جانا ہوگا اتنی دور اور جتنا فاصلہ ہوگا، وہ مائلج کے اعتبار سے، جیسے ایک کرائے پر لی ہوئی گاڑی ہوتی ہے رینٹل کار، اس میں ایک مائلج کے اعتبار سے پیسے ہوتے ہیں، اسی طرح یہ بیچارے بعض قرا اور بعض مقررین نے اپنے آپ کو یہ کرائے کی چیز قرار دے کر کہ اچھا ہم اتنا دور جائیں گے تو اتنے ایک ایک مائل کے اعتبار سے، مائلز کے اعتبار سے اتنی قیمت ہوگی اور ایک بیان کرنے کے اتنے پیسے ہوں گے۔ یہ تو بکتا ہوا مال ہے، جس کو لینا ہو لے لے۔ انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کیا ہے، ما اسألکم علیہ من اجر، یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایک ایک بیان پہ ایک اتنے پیسے ہوں گے، اور اتنا پھر دور جانا پڑا تو اس کے اتنے مزید پیسے ہوں گے، اور مائلج کے اعتبار سے اتنی قیمت ہوگی۔ ما اسألکم، اس سے کوئی نتیجہ، اس کے کوئی منافع، اس کے کوئی آگے سننے والوں کو اس پر عملی طور پر اس سے فائدہ اور نتیجہ کوئی اچھا نکلے، ایسے عام طور سے نہیں ہوتا۔ سن لیا، لوگوں کو مزہ آیا، خوش ہو گئے، اتنا تو ہو جائے گا شاید۔ قل ما اسألکم علیہ من اجر، آپ کہہ دیجئے کہ یہ تبلیغ احکام اور اللہ کے احکام پہنچانے پر میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ قرآن کریم میں لفظ استعمال کیا اجر، معاوضہ، معاوضہ صرف پیسوں کا نہیں ہوتا، معاوضہ صرف پیسوں کا نہیں ہوتا، بہت سے لوگ معاوضہ پیسوں کا تو نہیں لیتے لیکن دوسرے معاوضے لے لیتے ہیں، اخراجات لے سکتے ہیں، اخراجات لے لیں۔ اور یہاں پر میرا مقصد کوئی مسئلہ بتانا نہیں ہے کہ جائز ہے ناجائز ہے، کیا ہے اس کی کیا حدود ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ دین کے کام کرنے والے اگر بالکل ہی مفت میں کام کرتے رہیں اور ان کو کوئی معاوضہ نہ ملے تو ظاہر ہے ان کا گزر کیسے ہوگا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اس مسئلے کی بات نہیں کر رہا، لیکن اس کو اس طریقے سے بکتا ہوا مال بنا دینا یہ بھی درست نہیں ہے۔ قل ما اسألکم. تو میں کہہ رہا تھا معاوضہ کبھی تو پیسوں کی شکل میں ہوتا ہے اور کبھی انسان معاوضہ پیسوں کی شکل میں نہیں لیتا لیکن کسی اور طرح کا کوئی معاوضہ، کہ اچھا میرے تمہیں سبسکرائب کرنا پڑے گا، میرا چینل ہے اس میں تمہیں سبسکرائب کرو گے اور اتنے مجھے اتنے ممبر چاہیے، جو بھی میں اس کو کوئی یعنی ایک ایسا نہ ہو کہ کوئی اس کو کسی خاص موقع کے لحاظ سے کسی شخص کے ساتھ وغیرہ اس کو منطبق کرے. مطلب یہ ہے کہ اب ایک تو ہوتا ہے کہ بعض بسا اوقات کوئی خاص ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ اپنے لیے یہ کہ اچھا میرے اتنے فالوورز ہیں، میرے ماننے والے اتنے ہیں، اور اس کی وجہ سے اپنی شہرت بھی معاوضہ ہے، اپنی شہرت میں اضافہ کرنے کی کوشش کرنا یا اور کسی طریقے سے اس کا کوئی نفع حاصل کرنا، یہ سب معاوضے میں آ جاتا ہے. بہرحال اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور جو دین کی اصل شکل ہے اور جو اصل طریقہ ہے اس طریقے پر اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بارے میں یا کسی کے بارے میں. یعنی ایک تو ہے کہ انسان کبھی ہوتا ہے صحیح راستے پر، راستہ بدلنے میں دیر نہیں لگتی، اپنے آپ کو صحیح اور دوسروں کو غلط سمجھنا یہ ایک آزمائش اور فتنہ ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. قل ما اسألکم علیہ من اجر. بہرحال یہاں تو ہم یہ سمجھنا چاہ رہے تھے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کا طریقہ کیا تھا. ہر نبی اللہ تعالی نے اگلی سورت میں ہر نبی کے بارے میں خاص طور پہ تاکید فرمایا. کذبت قوم نوح المرسلین اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون انی لکم رسول امین فاتقوا اللہ واطیعون وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین. عجیب ہے، ہر نبی اپنی امت کے سامنے جب بات کر رہا ہے، نوح علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، ہر نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ وہی بات مقرر دہرا رہے ہیں، وما اسألکم علیہ من اجر. کیوں؟ یہی ہمیں سکھانے کے لیے کہ دیکھو دین کی باتیں آگے پہنچانے کے لیے اس پر کوئی معاوضہ مقرر نہ کرو، تاکہ اس کا صحیح نتیجہ ظاہر ہو، اس کا اثر ہو. جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. جب بغیر معاوضے کے ہوگا، دل سے بات نکلے گی، اللہ کی رضا کے لیے ہوگی. ہمارے بعض مشائخ کے یہاں تو اس میں بہت احتیاط تھی، کسی جگہ اگر وعظ اور بیان کے لیے بھی جاتے تھے تو ان سے طے کر لیتے تھے آپ کے یہاں کا کھانا نہیں کھاؤں گا. خیر وہ تو بہت زیادہ ہی احتیاط ہو گئی، اور لوگوں کو بھی اس میں مشکل ہوتی ہے کہ اچھا ہم کسی کو بلوائیں، دور سے آئیں، مسافر ہیں اور کھانا نہ کھائیں ہمارا. بس ان کے یہاں یہ ہوتا تھا کہ نہیں، ہم اللہ کی رضا کے لیے جا رہے ہیں تو ہمارا کھانا ہمارے ذمے، ہمارا کرایہ ہمارے ذمے. اب کھانا کیا ہوگا سفر میں، اس زمانے میں دور دور کے اسفار میں کیا لے جاتے تھے؟ بس تھیلی میں کچھ رکھ لیا اور باسی جو کچھ تھا وہاں جا کر کہیں کھا لیا، اپنا گزارا کر لیا. یہی ما اسألکم علیہ من اجر. لیکن عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر کوئی ظاہر ہے کہ جب جہاں جاتے ہیں تو اکرام ضعیف مہمان کا اکرام، یہ بھی تو ایک مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور خاص طور پہ اگر کوئی ہمارے بلانے پر آ رہا ہے، ہاں تو کسی آنے والے شخص کو کھانا دے دینا، کھانا کھلانا، عام مہمان ہوتا تب بھی اس کا اعزاز کرنا چاہیے، اور اگر علماء ہیں اور دین کی بات پہنچانے کے لیے کوئی آئے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے ان کا تو اور اعزاز کرنا. یہ ایک امت کے یعنی ایک مسلمان ہونے کے اعتبار سے اور علم کی قدر کے اعتبار سے بھی ایک ذمہ داری بنتی ہے. بہرحال میں یہ بتا رہا تھا، بعض مشائخ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات اس سلسلے میں بڑے عجیب ہیں. قل ما اسألکم، دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا، نوح علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا. اگلی صورت میں ہر نبی کے مختلف مختصر واقعات ہیں. ہر نبی یہ کہہ رہا ما اسألکم علیہ من اجر، میں اللہ کے احکام پہنچانے کے لیے کوئی معاوضہ نہیں مانگنا چاہتا. اس کو بس میں اس حد تک یہ سمجھانے کے لیے بتا رہا تھا، اس سے کوئی مسائل نہ بنانا شروع کر دے کہ دینی کام پر اجرت لینا جائز ہی نہیں ہے. اب بیچارہ کوئی مؤذن ہے، پانچ وقت اذان دیتا ہے، وقت پابندی سے وقت پر آتا ہے، اس کی وجہ سے وہ کوئی جاب نہیں کر سکتا، ہم کہیں کہ نہیں اذان پر اجرت لینا جائز نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اگر کوئی شخص امام ہے، پانچ وقت اس کو نماز پڑھانی ہے، پابند ہے، اس کی وجہ سے دوسرے کام کرے گا تو امامت نہیں کر سکتا، امامت کرے گا تو دوسرے کام نہیں، تو ظاہر ہے اس کو گزارا، گزارے کے انتظامات، اس کے بھی تو ظاہر حقوق، اس کے ذمہ بھی حقوق ہیں، اور یہ بھی ایک مستقل کام ہے کہ اچھا ان کاموں کو سنبھالنا، وہ ایک مستقل ہے کہ وہ اس کو مشاہرہ ماہانہ کسی ایک متعین رقم اس کو جو ملتی ہے، جو معاوضہ اور اجرت ملتی ہے، لیکن اس کے بعد پھر ایک ایک چیز پر اچھا ایک بیان اور کروں گا تو اتنے پیسے اور، اور اگر یہ کروں گا تو اتنے پیسے اور، یہ منع ہے. یہ ظاہر چیز ہے، جو انسان ایک ایک چیز پہ ایک ایک مزید مطالبہ کرتا ہے یہ منع ہے. مسئلے کی بات اپنی جگہ، اس کی تفصیلات اپنی جگہ، میں نے اتنی اس لیے وضاحت کر دی کہ کوئی اس کو بالکل عام نہ سمجھے کہ یعنی تمام احکام میں، یعنی جتنے بھی دینی کام ہوتے ہیں وہ تمام مفت میں ہونے چاہئیں اور اس پر کوئی معاوضہ نہ لیا جائے، ایسا نہیں ہے. یہ ایک مسئلے میں تفصیل ہے. جنہوں نے اس مسئلے کی کچھ وضاحت پڑھی ہو، کتب فقہ وغیرہ میں اس کے مسائل آتے ہیں، اور اس کے بعد بس میں خلاصہ بتا دیتا ہوں اس بارے میں، اگرچہ بات میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا لیکن چونکہ بات آ گئی تو تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو حضرات دین کے کام میں لگے رہتے تھے اور خدمات وغیرہ کرتے تھے، بیت المال میں جب آتا تھا تو ان کی امداد بیت المال سے کی جاتی تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں، اور خلفائے راشدین کے دور میں یہ سلسلہ رہا تھا. اور اس میں یہ ہوتا تھا کہ مثلا بہت سے ہیں جو جہاد کے لیے تشریف لے گئے تو کئی کئی مہینوں تک وہاں ہیں، ان کے پیچھے ان کے گھر والے ہیں، ان کے خود کے اخراجات ہیں، ان کے گھر والے ہیں، مختلف اخراجات انسان کے ہوتے ہیں. تو بیت المال سے، بیت المال میں جو مختلف جگہوں سے جمع ہوتا تھا، بیت المال میں کیسے مال آتا تھا، کہاں سے آتا تھا، ہم اس پہ تفصیلات میں جائیں گے تو بہت زیادہ تفصیل ہو جائے گی. بہرحال حکومت اپنے ذمے رکھ لیتی تھی کہ بیت المال میں سے ان کو دیا جائے. جب تک انصاف کے ساتھ اسلامی حکومت قائم رہی تب تک تو یہی ہوتا رہا. اس کے بعد پھر یہ ہوا، اس لیے اس زمانے میں پھر بالکل ہی منع کیا گیا تھا کہ نہیں نہیں بیت، بالکل ہی دینی کام پر معاوضہ لینے کی اجازت ہی نہیں، اس لیے کہ بیت المال سے حکومت ویسے بھی دے رہی ہے. جب وہ انصاف والا نظام حکومت کا ختم ہوا اور حاکموں نے جو بیت المال میں آتا تھا اپنا مال سمجھنے لگے، جو اپنے مقربین ہیں ان کو زیادہ دینے لگے، جو دور ہیں ان کو نہیں دیتے تھے، دینی کام سے تعلق نہیں تھا، اپنوں کو دیں گے غیروں کو نہیں دیں گے، تو اب ظاہر ہے، اب ہونا ظاہر ہے کہ اگر وہاں پر علماء یہ مسئلہ بتاتے کہ اچھا اب دینی کام پر معاوضہ لینا بالکل ہی جائز نہیں ہے تو دینی کام بند ہو جاتے ہیں. ظاہر ہے جو پورا دن اگر دینی کام میں لگا ہے اور اس کے ذریعہ معاش کوئی نہیں تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ وہ ذریعہ معاش اختیار کرے گا، دینی کام چھوڑ دے گا. نہ مساجد میں ائمہ ملتے ہیں، نہ مؤذنین ملتے ہیں، نہ مدرسین ملتے ہیں، نہ کوئی اور ملتا، بہت ہی کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اچھا سب کچھ توکل کر کے بیٹھ جاتے. اس وجہ سے امام ابو حنیفہ، امام احمد، امام شافعی، امام مالک، ان تمام کے ماننے والے، جنہوں نے کتب فقہ پڑھی ان کے لیے بتا رہا ہوں کہ ائمہ اربعہ کے ماننے والے تمام فقہا اس پر متفق ہیں کہ اس طرح کے دینی کاموں پر اجرت لینا اور معاوضہ لینا جائز ہے. وہ الگ مسئلہ تھا، یہ الگ مسئلہ ہے کہ پھر ایک ایک چیز پہ زائد چیزیں، زائد پیسے وصول کرنا، یہ الگ چیز ہے، دونوں میں فرق ہے. قل ما اسألکم علیہ من اجر، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو کوئی زکوٰۃ وصول کرنے بھی جاتا تھا تو زکوٰۃ جب وصول کرنے جاتا تھا، واپس آتا تھا تو اسے بھی کچھ دیا جاتا تھا. قرآن کریم نے خاص طور پہ ان لوگوں کو بیان کیا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، عاملین علیہا، زکوٰۃ وصول کرنے گئے ہیں ان کو بھی کچھ دے دو، ان کو بھی اس زکوٰۃ کی رقم میں سے دیا جا سکتا ہے. قل ما اسألکم، بس یہ کہ انسان ان چیزوں کو بکتا ہوا مال نہ بنا دے، دین کی اہمیت لوگوں کے دلوں سے نہ گرا دے کہ ایک حدیث سناؤں گا تو اتنے پیسے لوں گا، ایک مسئلہ بتاؤں گا تو اتنے پیسے لوں گا، ورنہ لوگ اس کو، لوگوں کے نظروں میں یہ علم، یہ دین، اس کی توہین ہوتی ہے کہ اچھا یہ بکتا ہوا مال ہے. قل ما اسألکم علیہ من اجر، آپ کہہ دیجئے کہ اس تبلیغ پر، احکام پہنچانے پر، دین کی خدمت پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، نہ اپنی عزت اور شہرت چاہتا ہوں، نہ یہ چاہتا ہوں کہ تم میری تعریف کرو، نہ میں چاہتا ہوں کہ ہدایہ اور کچھ پیسے بھیجا کرو، نہیں، بس خود عمل کر لو، بس خود عمل کر لو، نیک کام کر لو، اپنے آپ کو نیک بنا دو. الا من شاء ان یتخذ الی ربہ سبیلا، مگر وہ شخص جو اپنے رب کی جانب راستہ اختیار کرنا چاہے. یعنی میں معاوضہ نہیں چاہتا ہوں، بس میں کیا چاہتا ہوں؟ اگر معاوضہ ہے تو کیا چاہتا ہوں؟ یہ معاوضہ چاہتا ہوں کہ تم دیندار بن جاؤ، ان یتخذ الی ربہ سبیلا، اپنی جانب رب کی جانب راستہ اختیار کر لو. اس سے زیادہ محبت کا انداز کیا ہوگا کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے، بس تم خود مجھ سے یہ بات سیکھ لو، عمل کرو، خود اپنا عمل کرو، خود اپنی جنت بنا لو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. میں چاہتا ہوں کہ تم اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کر لو، اپنے رب کی جانب راستہ اختیار کرو، جنت پہنچ جاؤ. تم جنت پہنچ جاؤ میرے لیے خوشی، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. یہ اخلاص ہے، یہ بے غرضی ہے کہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے، کہ میں تم سے کچھ نہیں چاہ رہا ہوں، بس یہ ہے کہ اچھا تم جاؤ اپنی جنت بنا لو. اِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا. ویسے ہم جتنا کچھ کرتے ہیں، جو ہم دین پر عمل کرتے ہیں، جو دین کی باتیں کرتے ہیں، جو اسلام پر جتنا عمل ہمارے اندر پایا جاتا ہے، سنتوں پر عمل پایا جاتا ہے، جتنا بھی اس پوری امت میں جہاں جہاں بھی دین پر عمل پایا جا رہا ہے، سب کا ثواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پہنچتا ہی ہے. الدال علی الخیر کفاعلی، پہنچانے والے کو بھی تو اس کا اجر ملتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام کا اجر ملتا ہے، وہ اپنی جگہ ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں تم سے کچھ نہیں چاہتا دنیا میں، تم اپنا عمل کر لو، اپنی جنت بنا لو. الا من شاء ان يتخذ على ربه سبيلا. بہرحال اب آیت کا مفہوم کیا ہوا؟ میں یہاں پر تین مفہوم بتانا چاہ رہا ہوں. نمبر ایک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ لوگوں سے کہہ دیجئے، قل، آپ لوگوں کو بتا دیجئے کہ میں تم سے اس کام پر کوئی اجرت، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ جو اپنے رب کی جانب راستہ اختیار کرنا چاہے تو وہ، میں ایسے لوگوں کا طلبگار ہوں. ایک دوسرے معنی یہ ہے کہ میں کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، بس معاوضہ اتنا ہی ہے کہ تم عمل کر لو تاکہ تمہارے عمل کی وجہ سے مجھے بھی اجر اور مجھے بھی فضیلت مل جائے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں چاہتا. تیسرے معنی، تیسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، لیکن اگر کوئی اپنی رب کی جانب راستہ اختیار کرنا چاہے تو پھر پیسے خرچ کرے، صدقات میں دے، زکوٰۃ میں دے، اللہ کے راستے میں خرچ کرے. میں تم سے اپنے لیے کوئی پیسے نہیں مانگتا، اجرت نہیں مانگتا، ہاں لیکن تم خود اگر فضیلت حاصل کرنا چاہو تو صدقات میں تم خود دے دو فقراء کو، تم خود خرچ کرو اللہ کے راستے میں، وہ تمہارا معاملہ ہے. اس لیے کہ صدقات یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں، اور آزمائشوں کے، فتنوں کے، بلاؤں کے اور مصیبتوں کے دفع کا ذریعہ ہے، بیماریوں کے دور ہونے کا ذریعہ ہے. میں تم سے اس کام پر اجرت نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، لیکن جو اپنے رب کی جانب راستہ اختیار کرنا چاہے اور اللہ کے راستے میں خود اپنے شوق سے خرچ کرنا چاہے کرے، لیکن میں نہیں لیتا، صدقات بھی نہیں لیتا، زکوٰۃ بھی نہیں لیتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو دونوں منع تھا. وتوکل علی الحی الذی لا یموت وسبح بحمده وکفا به بذنوب عباده خبیرا. اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ آپ کہہ دیجئے میں معاوضہ نہیں مانگتا، تو پھر گزارا کس پر ہوگا؟ لوگ تو میری بات مانتے نہیں، لوگ مخالف ہیں، اور جو موافق ہیں ان سے بھی میں کچھ لوں گا نہیں، تو گزارا کیا ہوگا؟ اور اگر میں ان کو بات پہنچاتا ہوں، ان تک احکام پہنچاتا ہوں، اور یہ میرے مخالف ہو گئے تو مجھے بچائے گا کون؟ دونوں باتیں، دنیوی اعتبار سے میرا گزارا کیسے ہوگا، اور ان مخالفین کے مقابلے میں مجھے بچائے گا کون؟ وتوکل علی الحی الذی لا یموت. آپ بھروسہ رکھیے اس اللہ پر، اس ذات پر جس کے بارے میں کیا کہا گیا، الحی، جو زندہ ذات ہے، جس میں حی یعنی ایسے مبالغہ کا صیغہ ہے، حیون کا لفظ مبالغہ کا صیغہ ہے. ایک تو ہوتا ہے کہ ایک شخص عام، الحی القیوم جہاں پر کہا گیا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کو، وہ جس میں ایسی حیات کے، موت کے کوئی آثار ہی نہیں ہو سکتے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. نیند سے پہلے کے جو آثار ہوتے ہیں، ایسی کوئی چیز اللہ تعالیٰ پر طاری نہیں ہوتی. وتوکل علی الحی الذی لا یموت، آپ بھروسہ رکھیے اس اللہ پر. جب انسان کا توکل کامل ہوتا ہے، اللہ پر اعتماد کامل ہوتا ہے، ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو انکم توکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح بھروسہ کرو جیسے بھروسہ کرنے کا اور توکل کا حق ہے، تو یعنی دل کے یقین کے ساتھ، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيِّرِ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی اسی طرح روزی پہنچائے گا جیسے پرندوں کو اللہ تعالیٰ روزی پہنچاتا ہے. ہم دیکھیں برف ہے، پرندے کیا کھاتے ہوں گے، کہاں گزارا کرتے ہوں گے، بہت سے پرندے چڑیاں وغیرہ پھرتی رہتی ہیں ابھی بھی اس موسم میں بھی، ان کو روزانہ کا کھانا مل جاتا ہے، کہیں جمع کر کے نہیں رکھتے. لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيِّرِ، اللہ تعالیٰ جس طرح پرندوں کو رزق پہنچاتا ہے ان تمہیں بھی پہنچائے. کیسے؟ تغدو خماسن، وہ پرندے صبح کے وقت جب گھروں سے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو بھوکے ہوتے ہیں، وہ تروح بطانن، جب شام کو اپنے گھونسلوں پہ لوٹتے ہیں تو پیٹ بھرے ہوتے ہیں. روزانہ کا یہ، اب ان کو یہ فکر نہیں کرنی ہوتی کہ کل ہمارا کھانے کا کیا انتظام ہوگا، آج تو کسی نے باہر دانے ڈال دیتے ہیں ہم نے کھا لیا، کل کون ڈالے گا. نہیں، روزانہ اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے ان کا انتظام فرما دیتے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم بھی اللہ پر ایسا ہی بھروسہ کرو، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا. یہ صرف حدیث کی بات نہیں ہے کہ اچھا صحابہ سے کہا گیا، یہ بس اتنا ہے کہ کچھ اللہ تعالیٰ کچھ اس ہمارے توکل کا امتحان لیتے ہیں. ابتداءً جو مشکلات سے گزر جاتا ہے تو بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فتوحات آتی ہیں. عجیب عجیب واقعات ہیں اس سلسلے میں، خیر ان کی تفصیلات میں بھی نہیں جاتے، لیکن بس یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ، آج کل کے اصل میں معاملات یہ ہو گئے، یہ صرف آج کل نہیں ہے لیکن آج کل اضافہ ہو گیا یہ کہہ سکتے ہیں، کہ ہمیں ہر چیز میں بس کوئی نہ کوئی اسباب ہوتے ہیں جن پر ہمارا بھروسہ ہو جاتا ہے. پہلے زمانے میں ہوتا تھا لیکن اب اضافہ، بہت زیادہ اضافہ ہو گیا اس میں. پہلے ایسا ہوتا تھا کہ انسان اب سفر میں نکلا ہے یا ایک دن کے لیے کہیں جا رہا ہے، گھر سے بالکل رابطہ منقطع ہے، جائے گا کب پہنچے گا کیسے پہنچے گا، پھر بس ٹھیک ہے اب تسلی ہے کہ ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں اور آگے اسباب کھلتے چلے جائیں گے. نہ گاڑی ہے نہ کوئی انتظام ہے، یہاں سے اچھا یہ فلانی سواری مل جائے گی، آگے سے یہ سواری مل جائے گی، آگے یہ سواری مل جائے گی، پہنچتے پہنچتے انسان پہنچ جاتا تھا. ابھی بھی بہت سے ایسی جگہیں ہیں جہاں پر یہی سلسلہ ہوتا ہے، لیکن جتنی زیادہ یہ ٹیکنالوجی میں اضافہ ہوتا رہا اتنا زیادہ ہمارا اب بھروسہ اللہ سے ہٹ کر اسباب پر ہوتا چلا گیا. اب کیا ہے؟ اچھا کچھ نہیں، میں فون کر لوں گا. یہ فون ہم سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے بہت سہولت ہے، تو صحیح سہولت کی چیز ہے، بہت بڑی سہولت کی چیز ہے، لیکن اس نے ہمارا اللہ پر جو توکل تھا وہ بالکل پورا پورا فون پر آ چکا. نہیں نہیں کوئی پریشانی، میں فوراً میں فون کر دوں گا، فون تو ہے ہی میرے پاس. ہمارے مشائخ میں دو حضرات مکہ مکرمہ میں رہا کرتے تھے اور بڑے محدثین میں ان کا شمار ہے، تو ایک مرتبہ ان کے یہاں تنگی رہتی تھی، ان کے یہاں تنگی رہتی تھی گھر میں. ایک مرتبہ ان کو دیکھا گیا کہ بڑے خوش ہیں اور بڑی خوشی کا اظہار ہو رہا ہے، اچھا یہ یہاں سے چاہیے ہٹا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، جیسے ایک خوشی میں انسان ذرا انتہائی خوش ہوتا ہے تو کیسی حالت ہوتی ہے. ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کوئی خوشی بڑی نظر آ رہی ہے، کوئی ایسا محسوس ہوا شاید یعنی جو سوال پوچھنے والے تھے ہمارے بزرگ ہی تھے، انہوں نے پوچھا کہ ان پوچھنے کا انداز یہ تھا کہ کویا یعنی شاید کوئی نہ کوئی کہیں سے کوئی ہدیہ وغیرہ آ گیا ہوگا، یا ان کے کوئی یعنی وہاں سے اپنے ہندوستان سے کوئی جو ان کے وہاں پر جو زمین وغیرہ ہے ان کے پیسے آ گئے ہوں گے، کچھ نہ کچھ آیا ہوگا، کہ کچھ ایسی سہولت کے اسباب نظر آتے ہیں، بڑی خوشی کے آثار نظر آتے ہیں. ان سے پوچھا کیا بات ہے آج بڑی خوشی کے آثار ہیں؟ فرمایا کہ آپ کو نہیں پتہ چلا، ہماری جو زمین تھی ہندوستان میں وہ ضبط ہو گئی. معاملہ بالکل برعکس، خوشی ہوتی تو اس پر ہوتی کہ زمین کے پیسے ہمیں آ گئے، ان کو خوشی کس پر ہو رہی کہ زمین ضبط ہو گئی. ساحل بھی بیچارے پریشان کہ آپ کیا بتا رہے ہیں، کہا کہ زمین ضبط ہو گئی، ہمارا کچھ نہ کچھ پہلے تو اس پر بھروسہ ہوتا تھا، اب خالص توکل اللہ پر آ گیا، اس پر ہمیں خوشی ہو رہی ہے. اسباب پر ہم جب اسباب میں اتنے چلے جاتے ہیں کہ بالکل مسبب الاسباب کو بھول جاتے ہیں، اسباب پیدا کرنے والے کو بھول جاتے ہیں، یہ عجیب عجیب اللہ تعالیٰ کی شان ہوتی ہے. ہمارا میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ چونکہ میں خود اس میں مبتلا ہوں اور ہم سب تقریباً اس میں مبتلا ہیں، کہ ہوتا یہی ہے کہ ہمارے ساتھ اسباب اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارا پورا بھروسہ اسباب پر. دوائی لیں, بھروسہ اللہ پر ہو. ہم چونکہ فوراً اسباب میں چلے جاتے ہیں تو ہم مسبب الاسباب اور اللہ تعالیٰ کو بھول جاتے ہیں. بہت سے مرتبہ ہم اسباب اختیار کرتے ہیں, دعا بھی نہیں کرتے, حالانکہ پہلا کام ہے ہمارے ذمے بیماری ہے دعا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے جو مسنون اعمال ہیں, جو سورہ فاتحہ ہے یا اس طرح کی, ان چیزوں کو بھی اختیار کریں اور اس کے ساتھ ٹھیک ہے دوائی بھی استعمال کر لیں. اللہ تعالیٰ نے کس چیز میں کیا شفا رکھی ہو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے. بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ بھروسہ اور توکل جو ہے, اس کے لیے ہم اسباب جتنے بڑھتے چلے گئے اس کی وجہ سے ہمارا اسباب ہی پر دھیان, ہمارا دھیان اسی پر جم گیا اور ہم اسی کی سوچ میں پڑ گئے, اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر ہمارا اعتماد اور توکل اور اس طرف جو دھیان تھا وہ ختم ہو گیا, مسبب الاسباب کی طرف سے ہماری توجہ ہٹ گئی. یہ ہمیں اپنے آپ کو اس بارے میں بھی ذرا درست کرنے کی ضرورت ہے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت. پھر کیا ہوتا ہے, جیسے ہی فون کی بیٹری ختم ہوئی, او ہمارا تو پورا توکل والے جو چیز تھی وہ تو ختم ہی ہو گئی. فون کی بیٹری ختم تو ہم ختم. یہ تو ہم دنیا میں دیکھتے ہیں, لیکن جب موت کا وقت آئے گا اور روح جب نکلنے لگے گی تب کیا ہوتا ہے پھر, وہ تو ہم بتا نہیں سکتے. تو دنیا میں تو ہم ان چیزوں سے گزرتے ہیں تو ہم اس بارے میں پھر بھی چلو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا یہ ہوا, اور جب انسان کی روح نکلنے لگتی ہے اب تو یہ تمام اسباب ختم ہو گئے. اب نہ دوائی کام آ رہی ہے اور نہ ہماری زبان حرکت کر رہی ہے کہ ہم کچھ پڑھ سکیں, اور نہ کسی سے کچھ کہہ سکتے ہیں, اور نہ ہمارا کوئی ہم ہاتھ ہلا سکتے ہیں کہ فون کریں, نہ کسی کو کچھ بتا سکتے ہیں. تمام اسباب ختم ہو گئے. اب تو مسبب الاسباب سے واسطہ پڑا ہے, اور اللہ تعالی ہم سب کی ایسے موقع پر مدد فرمائے کہ جب اگر ہم نے دنیا کے عام اوقات میں مسبب الاسباب سے اگر تعلق نہیں رکھا تھا تو اس وقت اللہ تعالی فرمائیں گے اب جاؤ اسباب اختیار کرو, میرے پاس کیا کرنے آئے ہو. بہرحال میں اپنے آپ کو بھی اور سب سننے والوں کو یہی سبق دینا چاہتا ہوں کہ ابھی سے ہم مسبب الاسباب کے ساتھ تعلق قائم کریں, اس سے پہلے کہ وہ تعلق قائم کرنے کا وقت ختم ہو جائے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت. بھروسہ رکھیے اور توکل کیجئے اس اللہ پر جس پر کبھی موت نہیں آ سکتی, اس زندہ ذات پر جس پر کبھی موت نہیں آ سکتی, اور وسبح بحمدہ, اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے. ہمیں بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کیا کرنا ہے, سبحان اللہ والحمدللہ, سبحان اللہ وبحمدہ, سبحان اللہ العظیم. دن رات میں اس کی تسبیحات کا سلسلہ ہونا چاہیے. صرف سوچ نہیں بدلنی کہ اچھا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیں, نہیں, عبادت بھی کرنی ہے. وسبح بحمدہ, نمازوں کا اہتمام ہو, تسبیحات کا اہتمام ہو, اور درود شریف کا اہتمام ہو. کتنی چیزیں ہمیں کرنی ہیں جو ہمارے ذمے, جو ضروری جو کام ہے اس کے علاوہ جو ہمیں معمولات جو رکھنے چاہیے وہ کیا رکھنے چاہیے. سبح بحمدہ, تسبیح و تحمید, سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. کچھ مقدار اس کی مقرر کر لیں, استغفار کی کچھ مقدار مقرر کر لیں, قرآن کریم میں جگہ جگہ اس کا ذکر آتا ہے. درود شریف کی کچھ مقدار مقرر کر لیں, اس کی فضائل تو بے شمار ہیں, اور تلاوت کی کچھ مقدار مقرر کر لیں. وتوکل علی الحی الذی, یہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور مسبب الاسباب کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرنا, اور بھروسہ رکھیے اس زندہ ذات پر جس پر موت نہیں آ سکتی, اور اللہ تعالیٰ اس ذات کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے. جب موت کا وقت آئے گا تو وہ تسبیح و تحمید کام آئے گی, یا عبادتیں کام آئیں گی, اور صرف اس وقت نہیں, اس سے پہلے بھی کام آتی ہیں. ہمیں چاہے نظر آئے نہ آئے لیکن اس سے پہلے بھی کام آتی ہیں. انسان کتنی مرتبہ بے چین ہوتا ہے, پریشان ہوتا ہے, عجیب, اور یہاں تک کہ بسا اوقات عجیب ٹینشن وغیرہ میں انسان, پریشانی میں, اور عجیب سا بوجھ محسوس کرتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ کئی دنوں سے تلاوت نہیں ہوئی, کئی دنوں سے تسبیحات نہیں پڑھی, کئی دنوں سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ گڑ گڑا کے مانگا نہیں ہے, کئی دنوں سے آنکھ سے جو آنسو بہنے چاہیے وہ نہیں گرے ہیں. تو دل کو بھی تو ضرورت ہے کہ اس کو بھی غذا ملے, وہ روح کو غذا نہیں مل رہی ہے, اس کی پریشانی ہے. انسان سوچتا ہے شاید یہ بیماری ہو گئی ہوگی, یہ بیماری, کوئی بیماری نہیں ہے, بس وہی اعمال کی کمی کی وجہ سے پریشانیاں آ رہی ہیں, بے چینی ہو رہی ہے. وتوکل علی الحی الذی لا یموت. بچہ جب بھوکا ہوتا ہے تو بتاتا نہیں کہ مجھے بھوک لگی ہے, ماں سمجھ جاتی ہے, اسی طرح ہماری روح کو جب تکلیف ہوتی ہے تو وہ ہمیں بتائے گی نہیں کہ کیا پریشانی ہے، ہمیں خود سمجھنا ہے کہ ہم نے کیا چیز کی کمی کی ہے، اس کو کون سی چیز کی ضرورت ہے، کیا ہم نے اس کو غذا دی ہے، کون سی چیز ہے جو اس تک نہیں پہنچی ہے، یہ کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کو پریشانی اور تکلیف ہو رہی ہے. وسبح بحمدہ، اللہ کی تسبیح و تحمید کرتے رہیے. وکفا بہ بذنوب عبادہ خبیرہ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں اچھی طرح باخبر ہے، اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کافی باخبر ہے. وکفا بہ، ہم کیا گناہ کرتے ہیں، کتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوتاہی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اچھی طرح جانتا ہے. کیسے اللہ تعالیٰ نہیں جانے گا؟ اس لیے کہ الذی خلق السماوات والارض، وہ اللہ جس نے آسمان و زمین پیدا فرمائے، وما بینہما، آسمان و زمین کے جو کچھ درمیان ہے اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، فی ستت ایام، چھ دن، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، چھ دنوں میں اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین، یہ تمام پورا عالم، اس کے اوپر کی چیزیں، پہاڑ، درخت، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسی وقت پیدا فرما دی تھی. پھر اس میں درختوں میں اضافہ ہوتا رہا، چیزوں میں اضافہ ہوتا رہا، انسان بہت سی چیزیں اوپر بناتے رہے، وہ سب الگ چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ زمین، اس کی اوپر کی مخلوقات، آسمان، یہ تمام چیزیں، سورج، ستارے، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں پیدا فرمائی. اتنی بڑی خلقت 6 دن میں، وہ 6 دن کون سے؟ یہاں پر ویسے کئی مسائل ہیں، کئی باتیں ہیں، لیکن ہم بس ضروری بعض باتیں کر لیتے ہیں. ایک تو یہ کہ 6 دن کون سے تھے، وہ میں نے بتا دیا کہ اتوار سے شروع ہوتا ہے، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، یہ مشہور قول جو ہے اس کے موافق، اور پھر اور احادیث وغیرہ سے یہی ثابت ہے. اور پھر سوال یہ ہے کہ یہ 6 دن، 6 دن سے مراد 6 دن واقعی یہ دنیاوی اعتبار سے 6 دن یا اوپر کے اعتبار سے 6 دن؟ اس لیے کہ اوپر کے اعتبار سے قرآن کریم میں ثابت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان یوم عند ربک کا الف سنۃ، اللہ تعالیٰ کے یہاں کا ایک دن ہمارے دنیاوی اعتبار سے 1000 سال کے برابر ہے. تو وہاں کے 6 دن، تو 6 دن یعنی 6000 سال ہو گئے، یہاں کے دے 6 دن، تو 6 دن پورے 6 دن ہی ہو گئے. اب یہ اللہ تعالیٰ جانے، اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ 6 دن کون سے، واللہ عالم. لیکن بہرحال اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں مختلف سبق دینا چاہ رہے ہیں. کیا سبق دینا چاہ رہے ہیں؟ 6 دن میں کیوں؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو کن فیکون، دعا ہے، سبحان من امرہ بین الکاف والنون، پاک ہے وہ اللہ جس کے ہر معاملہ، ہر کام کاف اور نون کے درمیان. کون سا کاف اور نون؟ کن، اللہ تعالیٰ کن کہیں، اس سے پہلے وہ کام وجود میں آ جاتا ہے، اسی وقت وہ کام وجود میں آ جاتا ہے. کن بھی ہمیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا. بہرحال اللہ تعالیٰ اذا اراد شیئا، اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ کریں، کہہ دیتے ہیں ہو جا، اور ہو جاتا ہے. تو پھر زمین و آسمان، ستارے وغیرہ، بہت بڑی خلقت ہے، ہم جانتے ہیں کہ بہت بڑی خلقت ہے، لیکن یہ بھی تو کلمہ کن سے ہو سکتا تھا، 6 دن کیوں لگے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں جو بنایا، اس کے بارے میں صرف 2 باتیں ہم ذہن میں رکھ لیں. نمبر 1، بعض مفسرین نے فرمایا لِتَعْلِيمِ خَلْقِهِ التَّثَبُّتِ، اللہ تعالیٰ نے ایک کلمہ کن سے ایک لمحے میں سب کچھ پیدا نہیں فرمایا، بلکہ 6 دن میں پیدا فرمایا، یہ تعلیم دینے کے لیے کہ دیکھو جو مخلوق یہاں آئے گی اور اس میں رہے گی، اس کو یہ سکھایا جا رہا ہے کہ پابندی سے کام کرنا پڑتا ہے، ایک وقت میں پورا کر کے چھوڑ نہ دو، پابندی سے کام کرتے رہو. اللہ تعالیٰ جو کلمہ کن سے ایک مرتبہ میں کر سکتا تھا، اس نے 6 دن میں کیا ہے. تمہیں بھی یہی سبق دیا جا رہا ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے کام کرو اور پابندی سے کرو. ہفتے کے اگر کوئی شخص 10 پارے پڑھتا ہے تو 10 پارے ہفتے میں تقسیم کرے، ایک دن میں 10 پارے پڑھ کے باقی دنوں میں چھٹی کرے، ایسا نہیں. نمازیں پڑھنی ہیں تو یہ نہیں کہ سب نمازیں ایک ساتھ پڑھ لے، الگ الگ اوقات میں، الگ الگ اوقات میں. ظاہر ہے ہم جب کھانا کھاتے ہیں تو ایسا تو نہیں کرتے کہ ہفتے کا کھانا ایک ساتھ کھا لیں، یا 24 گھنٹے کا کھانا ایک ساتھ کھا لیں. اس وقت کھانا ہوگا، اس وقت ہماری چائے ہوگی، اس وقت یہ ہوگا، الگ الگ اوقات ہوتے ہیں. جب جسم کو غذا ہم اس طریقے سے دیتے ہیں تو روح کو غذا بھی اسی طرح دیں. اور اللہ تعالیٰ نے یہی سکھایا کہ, بہرحال یہ تو میں صرف مثال دے رہا تھا, اللہ تعالیٰ نے یہی سکھایا کہ دیکھو پابندی سے کرنے سے, روزانہ انسان کام کرے پابندی سے, اس سے نظام قائم ہوتا ہے. لتعلیم خلقہ التثبت, ضرورت نہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے 6 دن میں یہ کام کیا. ایک بات. دوسری بات, اللہ تعالیٰ نے یہ سکھائی ہے کہ دنیا جب بنائی گئی تو 6 دنوں میں بنائی گئی, اسی طرح دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے اسی طرح قائم فرمایا ہے کہ اس میں جو کام ہوگا آہستہ 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 آگے بڑھے گا. آہستہ آہستہ ہوتا ہے یہ کام, ایک لمحے میں نہیں ہو جاتا. پیچھے آیتوں سے اس کا کیا تعلق؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفار مکہ میں دعوت کا کام کر رہے ہیں تو ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دلائی جا رہی ہے کہ یہاں پر صرف کلمہ کن سے تو اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی پیدا نہیں کی, کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایک جملے سے سب مسلمان ہو جائیں؟ نہیں, آہستہ آہستہ ہوگا. دنیا کا نظام ہی اللہ نے ایسا بنایا کہ آہستہ آہستہ تدریجاً یہاں کام ہوتے ہیں. آپ محنت کرتے رہیں کرتے رہیں کرتے رہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم ایک دن میں اچھا تفسیر پوری کر, قرآن کی تفسیر مکمل کر لیں اور ہمیں یاد بھی ہو جائے اور ہم محفوظ کر لیں اور عمل بھی کر لیں. آہستہ 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 انسان چلتا رہے. دنیا اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے, انسان کوشش کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے. کہاں سے؟ جب سے ہوش سنبھالے ہیں تب سے کوشش کرتا رہے, موت تک کوشش کرتا رہے, نتیجہ اللہ کے سپرد ہے. بہرحال تو یہ دنیا اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی بنائی ہے کہ اس میں نظام اس طرح قائم ہوتا ہے کہ جو کام ہوتا ہے آہستہ آہستہ پابندی سے کرنے سے مکمل ہوتا ہے. الذی خلق السماوات والارض, آسمان, 7 آسمان, زمین, 7 زمینیں, صرف اتنا ہی نہیں بنایا. وما بینہما, درمیان میں, درمیان میں کیا آ گیا؟ لفظ تو چھوٹا سا ہے ما بینہما, لیکن زمین کے اوپر کی مخلوقات, اور پھر آسمانوں میں ستارے, کتنے ستارے ہیں؟ واللہ عالم. کہتے ہیں کہ اگر زمین کے ذرات کے برابر, ریت کے ذرات کے برابر ستارے اگر کہا جائے تو بھی ہو سکتا ہے کہ اتنے ہوں, مبالغہ نہ ہوگا. دریا کے قطروں کے برابر اگر ہم کہیں کہ ستارے اور آسمان میں اللہ نے مخلوق بنائی ہے تب بھی کہتے ہیں کہ مبالغہ نہ ہو. واللہ عالم کتنا ہے, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ تعداد کتنی ہے. اور ایک ایک ستارہ وہ زمین سے 1000 درجہ بڑا بھی ہو سکتا ہے. دیکھنے میں چاہے چھوٹے نظر آتے ہیں, بہت اونچے ہیں, دیکھنے میں چاہے چھوٹے نظر آئیں, لیکن بہت بڑی خلقت ہے یہ. ایک زمین کیا کئی زمینوں سے بڑے ہیں, لیکن دیکھنے میں چھوٹے نظر آتے ہیں. الذی خلق السماوات, تو یہ 6 دن میں اللہ نے تمام کا تمام بنا لیا, پورا نظام بھی قائم ہو گیا, اور اس پورے پر اللہ نے پوری طرح تسلط اور قبضہ, اور پورے کا نظام بھی اللہ تعالیٰ نے مکمل کر لیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فی 6 ایام, 6 دن میں, ثم استوی علی العرش, پھر اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا. ترجمہ تو ہم ایسے ہی کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر, عرش تخت کو کہتے ہیں, تخت پر اللہ تعالیٰ قائم ہو گیا, مستوی ہو گیا. اس کے کیا معنی؟ یعنی پوری دنیا کا نظام اللہ تعالیٰ نے سنبھال لیا. محاورہ ہے, اب اس میں ویسے کچھ تفصیلات ہم نے سورہ طہٰ پڑھی تھی تو وہاں پر اس کی کچھ تفصیلات ہم نے پڑھ لی تھیں. بہرحال اس کا حاصل اسے ہم کہتے ہیں, اردو میں بھی کہتے ہیں کہ فلانا فلانے ملک میں تخت نشین ہو گیا. ضروری نہیں کہ وہ تخت پر بیٹھا ہو, مراد یہ کہ وہاں کی حکومت, وہاں کا نظام اس نے سنبھال لیا, اس کی ماتحتی میں وہاں کا نظام چل رہا ہے, وہاں کا تخت نشین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آسمان زمین تمام کا تمام بنایا, اور اللہ تعالیٰ نے تمام پر حکومت اپنی اچھی طرح قائم کی. اور ظاہر اللہ تعالیٰ کی یہ خلقت, اللہ ہی کی حکومت ہے. بس اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گیا اور تمام کا نظام اللہ تعالیٰ نے اپنے قابو میں رکھا ہوا ہے. الرحمن, اتنی بڑی بادشاہت کے باوجود, اتنی بڑی خدائی اور قدرت کے باوجود اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ الرحمن, وہ رحمان ہے. انسان کو تھوڑی سی قوت حاصل ہو جاتی ہے تو رحمت ایک طرف, اب جبر, نہیں نہیں میں نے کہہ دیا ایسا ہونا چاہیے, نہیں کیا ختم کر دو اس کو. دنیا کے بادشاہوں کے یہ ہوتا ہے, ہماری مرضی پر نہیں چلا قتل کر دو, سامنے کھلم کھلا نہیں کر سکتے, چھپ کر جا کر ڈاکوؤں کے ذریعے سے قتل کرا دو. ایک عام نظام ہے دنیا کا. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی قدرت اور حکومت اور بادشاہت کے باوجود صرف زمین کے ایک ملک کے ایک حصے پر نہیں بلکہ پوری دنیا، پورے آسمان، پورے زمین، آسمان، ستارے وغیرہ تمام پر حکومت سنبھال کے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی انسان جیسی مخلوق پر، اللہ تعالیٰ کا معاملہ کیسا؟ رحمان، رحمت والا معاملہ ہے، وہ رحمان ہے. فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا، اس کے بارے میں کسی باخبر جاننے والے سے آپ سوال کیجئے. اگر رحمان کے بارے میں معرفت حاصل کرنی ہے تو رحمان کی معرفت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہم کچھ مزید معلومات حاصل کرنا چاہیں تو کس سے معلومات حاصل کریں؟ ایسے شخص سے جو رحمان کو جانتا ہو، رحمان کی صفات کو جانتا ہو. اللہ کے بارے میں اللہ والوں سے پوچھا جائے گا. اللہ تعالیٰ کے بارے میں معرفت حاصل کرنی ہو تو اللہ والوں سے تعلق قائم کیا جائے گا. الرحمن، فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، اللہ کی ذات بڑی رحمت والی ہے، لیکن ان اہل مکہ کا حال یہ ہے، اذا قيل لهم اسجدوا للرحمن، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم رحمان کے سامنے سجدہ کرو، قالوا وما الرحمن، تو وہ کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہے؟ وما الرحمن، رحمان کیا چیز ہے؟ چونکہ اہل مکہ میں لفظ رحمان اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرنا رائج نہیں تھا، جانتے تھے لفظی ترجمہ رحمان کا، بڑی رحمت والی ذات، وہ جانتے تھے، عربی ہی لفظ ہے اور عربی لفظ ہے، وہ جانتے تھے اس لفظ کو، لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے رحمان، خدا کے لیے لفظ رحمان استعمال کرنا ان میں رائج نہیں تھا، تو ان کو عجیب لگتا تھا. وہ کہتے تھے کہ عمر رحمان، رحمان کیا ہے؟ ایک تو آپ کہتے ہیں کہ ایک خدا کو مانو، پھر آپ کہتے ہیں کہ وہ ہے بھی رحمان، ہم نہ ایک خدا جانتے اور نہ رحمان جانتے ہیں، صرف آپ کے کہنے پر اب بات مان لیں. فَنَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُونَ، جس کا آپ ہمیں حکم دیتے ہیں ہم اس کے ساتھ سجدہ کر لیں، کہ آپ کی بات ہر بات مان لیں. وَزَادَهُمْ نُفُورًا، اور یہ بات ان کو نفرت میں اور بڑھا دیتی ہے، اس کی وجہ سے ان کو اور زیادہ نفرت ہوتی ہے. حق بات سنتے ہیں، اللہ کی اچھی صفات سنتے ہیں، اس کے بارے میں رحمان کا لفظ سنتے ہیں، تو ان کو اور نفرت ہوتی ہے، حالانکہ یہ تو اللہ تعالیٰ سے اور قریب کرنے کا لفظ ہے کہ دیکھو وہ اتنی بڑی ذات ہے، اتنی بڑی قدرت کے باوجود وہ رحمت کرنے والا اور رحمان ہے، تو اس کی وجہ سے تو اور اللہ سے محبت پیدا ہونی چاہیے، لیکن ان کو اور زیادہ نفرت بڑھتی تھی. یہ آیت ہے، یہاں پر ہم نے سجدے کی آیت پڑھی ہے، یہاں تک رکھتے ہیں، لیکن ہر سننے والے پر سجدہ لازم ہے، تو سجدہ تلاوت جسے کہا جاتا ہے، قرآن کریم میں 14 سجدہ تلاوت جو لازم ہیں، اور ایک سجدہ ہے سورہ حج کا دوسرا سجدہ، جس کو حنفیہ بھی فرماتے ہیں کہ استحبابی درجے میں اس کو بھی کر لینا چاہیے، لیکن واجب سجدے جو ہیں وہ 14 سجدے ہیں، تو اس جگہ پر سب سجدہ کر لیں. اور ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ ہمیں سبق دیا ہے، اپنی طرف اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے آپ سے جوڑنے کے لیے ایک بڑی محبت کے انداز میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دعوت دی ہے کہ اپنے آپ کا تعلق اللہ سے قائم کرو، بھروسہ اللہ پر رکھو، اللہ کی تسبیح و تحمید کرو. یہ چیزیں صرف زبانی تو ہم کہہ بھی دیتے ہیں، سن بھی لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ عملی طور پر بھی انہیں اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنی میں جو عمل اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں وہ صحیح طور پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. دنیا مزرعۃ الآخرہ، آخرت تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طور پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ جو مقصد ہے اور آخرت کے لیے جو تیاری کرنی ہے وہ تیاری بھی ہم کر سکیں، اور اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہماری اس تیاری کو قبول فرما کر آخرت کے لیے ذخیرہ بنا دے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو فلاح نصیب فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. جمعرات کو انشاءاللہ دوپہر کو 2:30 بجے اب ہم شروع کر دیں گے، اس جمعرات سے انشاءاللہ پھر شروع کریں گے. اب چند سوالات ہیں وہ میں دیکھ لیتا ہوں.